الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على خاتم النبيين اما بعد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ان يتبعون الا الظن وما تهوي الانفس ولقد جاءهم من ربهم الهدى ام للانسان ما تمنى فلله الآخرة والأولى. وقال الله تعالى فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور. وقال الله تعالى ولكنكم فتنتم أنفسكم وتربصتم وارتبتم وغرتكم الأماني حتى جاء أمر الله وغركم بالله الغرور. وقال الله تعالى ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أمانية وإنهم إلا يظنون. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت والعاجز من اتمى نفسه هواها وتمنى على الله. وقال عليه الصلاة والسلام لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به. وقال عليه الصلاة والسلام إنه سيخرج في أمتي أقوام تتجارى بهم تلك الأهواء تلك الأهواء كما يتجارى الكلب بصاحبه لا يبقى منه إرق ولا مفسل إلا دخل. وقال عليه الصلاة والسلام من كان في القرآن برأيه فليتبوأ مقعده من النار. وقال عليه الصلاة والسلام شر الأمور محدثاتها وكل بدعة ضلالة. صدق الله العلي العظيم وصدق رسول النبي الكريم. معزز خواتین و حضرات، اللہ جل شانہ نے ارشاد فرمایا کہ یہ لوگ صرف بے اصل خیالات پر اور اپنے نفس کی خواہش پر چل رہے ہیں، حالانکہ ان کے پاس ان کے رب کی جانب سے بواسطے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہدایت آ چکی ہے. کیا انسان کو اس کی ہر تمنا مل جاتی ہے؟ سو ایسا نہیں ہے، کیونکہ ہر تمنا خدا ہی کے اختیار میں ہے، آخرت کی بھی اور دنیا کی بھی. اس طرح اللہ جل شانہ نے ارشاد فرمایا کہ دھوکے میں نہ ڈالے تم کو دنیاوی زندگی اور نہ دھوکے باز یعنی شیطان تم کو اللہ پاک سے دھوکے میں ڈالے. اور ارشاد فرمایا ہے کہ لیکن تم نے اپنے کو گمراہی میں پنسا کر رکھا تھا اور تم منتظر رہا کرتے تھے اور اسلام کے حق ہونے میں تم شک رکھتے تھے اور تم کو تمہاری بےہودہ تمناؤں نے دھوکہ میں ڈال رکھا تھا، یہاں تک کہ تم پر خدا کا حکم آ پہنچا اور تم کو دھوکہ دیا غرور نے یعنی شیطان نے، اللہ کے ساتھ دھوکہ میں ڈال رکھا تھا. اور ارشاد فرمایا ہے کہ ان یہودیوں میں بہت سے ناخواندہ بھی ہیں جو کتابی علم نہیں رکھتے لیکن بلا سند دل خوشکن باتیں ان کو بہت یاد ہیں، اور وہ لوگ اور کچھ نہیں ویسے ہی بے بنیاد خیالات پکا لیتے ہیں. اصل میں حقیقت ہوتی ہے اور خیالات کی باتیں خیالات کی ہوتی ہیں. ظاہر ہے اللہ کی بات سے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سے پکی بات اور کیا ہو سکتی ہے، لیکن انسان کی اپنی خواہشات جو ہے وہ ان کو بے بنیاد خیالات پر مجبور کر لیتی. یہ حفیظ جالندری یہ مشہور شاعر گزرے ہیں جنہوں نے پاکستان کا ترانہ بھی لکھا تھا، ان کی ایک نظم سی ہے، اس میں کہتے ہیں کہ ابھی تو میں جوان ہوں ابھی تو میں جوان ہوں. مطلب انسان جو ہے یہ خیال رکھتا ہے کہ میں ہمیشہ جوان رہوں گا، تو یہ خیال ہے، ہوگا، خیال خیال ہوتا ہے. اس طرح شیطان جو ہے یہ انسان کو ہمیشہ غلط امید پہ ڈکتا ہے. مثلاً ایک شخص ہے وہ مرنے والا ہے، توبہ کر سکتا ہے، اس کو کہے نہیں تو بچ جائے گا، ایسا ہو جائے گا، فلاں آ جائے گا، یہ ہو جائے گا، وہ ہو جائے گا، اس کو جھوٹی تسلیہ دے کر اس کو جو ہے نا وہ توبہ سے روک دیتا ہے، حالانکہ اس کو موقع ہوتا ہے وہ توبہ کر سکتا ہے. تو اس طریقے سے انسان بعض دفعہ غلط چیزوں پر جم جاتا ہے اور اس کو بعض دفعہ پتہ بھی ہوتا ہے کہ یہ کام غلط ہے، لیکن دوسری طرف اس کی امیدیں شیطان اتنی بڑھا دیتا ہے کہ وہ اس کو چھوڑ نہیں سکتا، اسی دھوکے میں رہتا ہے، اسی دھوکے میں مر جاتا ہے. مثلا ایک شخص سے سود کاتا ہے، رشوت لیتا ہے اور اس کے ذریعے سے پیسے جمع کرتا ہے. اب نتیجہ کیا ہے؟ قرآن کیا کہتا ہے؟ حدیث کیا کہتا ہے؟ قرآن کہتا ہے کہ جو سود کاتا ہے وہ ایسے جیسے اللہ کے ساتھ اس کا اعلان جائیں گے. ہاں جی. اور جو رشوت لیتا ہے وہ دوزخی ہے، الراشی والمرتشی فی النار. لیکن یہ کیا کرتے ہیں؟ یہ کرتے ہیں کہ پھر بعد میں خیرات وغیرہ کرتے ہیں، وہ سمجھتے ہیں کہ اس خیرات کی وجہ سے ہم بچ جائیں گے. بڑی لمبی لمبی تسبیحیں رکھ لیتے ہیں، وہ تسبیحیں پڑھتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ اس کے ذریعے سے ہم بچ جائیں گے. حالانکہ جتنے کام یہ کر رہے ہیں مستحبات ہیں، مستحب چیزیں، اور یہ فرائض ہیں. حرام چیز مستحب سے تو ختم نہیں ہو سکتی، حرام چیز مستحب سے تو ختم نہیں ہو سکتی. لیکن وہی جھوٹی تسلی شیطان ان کو دے دیتا ہے کہ بالکل جی. ایک صاحب تھے جو بڑے راشی تھے، کل کر رشوت لیتے تھے. تو آخری عمر میں وہ بڑے خیر خیرات کیا کرتے تھا اور پوری پوری مسجد کو افطاریہ کراتا تھا. بیمار ہو گئے، بیماری میں اسپتال میں ایڈمٹ ہو گئے، تو اسپتال سے گھر فون کیا کہ وہ جو مسجد کو افطاری جاتی ہے وہ جا رہی یا نہیں جا رہی. تو انہوں نے کہا بالکل جیسے آپ کرتے ہیں اسی طریقے سے ہم کر رہے ہیں. اب اس کے ذہن میں یہ بات بیٹھ گئی تھی کہ اگر میں یہ کروں گا تو اس کے ذریعے میں بچ جاؤں گا. حالانکہ ایک آسان سا اصول ہے، ایک من دودھ ہے، اس کے اندر اگر آپ ایک چمچ سنکھیا ڈال لیں پھر آپ اس دودھ کو پی سکتے ہیں، وہ سارا دودھ خراب ہو گیا. تو اس طریقے سے اگر آپ کا اصل مال ہے، صحیح مال بھی ہے، اگر اس کے ساتھ حرام مل جائے، اس نے بھی آپ کے مال کو حرام کر دیا. چیزیں کہ ایک کہ آپ اسی حرام مال سے ہی خیرات نکال کے سمجھے کہ یہ بس ٹھیک ہے جی، میں معاف ہو جاؤں گا. یہ ساری باتیں جھوٹی تسلی ہے، جھوٹی تسلی ہے، شیطان ایسے ہی کرتا ہے. اللہ جل شان ہماری فات فرمائے. غرور غرہ یو غر، مطلب یہ جو اس کو جو ہے نا وہ اس کو کہتے دھوکہ کھانے کو کہتے ہیں. یعنی خواہشہ نفسانی کے موافق جو بات ہوتی ہے انسان اس کو خواہ کسی بے بنیاد دلیل کی وجہ سے یا ماں شیطانی فریب سے صحیح سمجھ بیٹھتا ہے. اس قسم کی غلطی بعض مرتبہ بدعت تک پہنچا دیتی ہے. بدعت کیا چیز ہے؟ بدعت میں بھی انسان کی اپنی نفسانی خواہش ہوتی ہے، وہ کچھ کرنا چاہتا ہے لیکن اس کو مقدس رنگ دے دیتے ہیں، تقدس کا رنگ دیتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں کر رہا ہوں. بھائی ہر چیز کے لیے اصول ہے. مثلا جس کے ساتھ آپ کو محبت ہے، آپ اس کو کوئی گفٹ کرنا چاہتے ہیں اور اس سے وہ نفرت کرتا ہے اس گفٹ سے، کوئی ایسی چیز ہے مثلا شراب آپ اس کو دینے چاہتے اور وہ شراب کو حرام سمجھتا ہے، مجھے بتاؤ آپ اس کو یہ گفٹ کریں گے تو اس پہ خوش ہوگا؟ ارے کبھی بھی خوش نہیں ہوگا، ناراض ہوگا. تو جو حضور کا طریقہ نہیں ہے اور آپ اس کو حضور کا طریقہ سمجھ کر کر رہے ہیں, یعنی مطلب یہ کہ دین کا بات سمجھ کے کر رہے ہیں, تو اس پہ اللہ پاک خوش ہوگا یا آپ سے ہم خوش ہوں گے. یہ کیسی بات ہے جو بالکل عقلی بات سمجھ میں آنے والی بات ہے لیکن نہیں سمجھتے لوگ. اصل میں واقعی انسان بہت ہی زیادہ ناشکرا ہے, جلد باز ہے, بے سمجھ ہے. اسی کے لیے تو اللہ تعالیٰ نے پیغمبر بھیجے ہیں, اور اللہ جل شانہ نے اسی کے لیے کتابیں بھیجی ہیں تاکہ ہم اپنی ناسمجھی کی وجہ سے اپنا نقصان نہ کریں. اور یہ فرمایا کہ جب کبھی آپ کو غلط فہمی ہو, اختلاف ہو, تو قرآن پہ پیش کر لو, سنت پہ پیش کر لو, جواب مل جائے گا کون سی چیز ٹھیک ہے کون سی چیز ٹھیک نہیں ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بڑی ہی زبردست قانون کا تعارف فرمایا ہے, اس قانون کے اوپر اگر عمل کیا جائے تو سارے مسئلے حل ہو سکتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے, گزشتہ امتوں میں یہود میں 71 فرقے تھے, نصارہ میں 72 ہو گئے تھے, اور میری امت میں انقریب 73 ہو جائیں گے. اس کے اندر ایک خفیف اشارہ بھی ہے, بہت سوفسٹیکیٹڈ اشارہ ہے, کیونکہ جتنے فتنے بنتے ہیں وہ نفس کی وجہ سے بنتے ہیں, اور نفس سب کا ایک ہے, نفس سب کا ایک ہے. لہذا یہود کے سامنے جو نفس نے فرقے بنا دیے کہ کسی کو کوئی چیز پسند, کوئی چیز پسند, اصل ٹریک پہ نہ رہے. مثال کے طور پر صراط مستقیم جو ہم مانگتے اللہ تعالیٰ سے, سورہ فاتحہ اہدنا صراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین, تو صراط مستقیم تو ایک ہے. اب اس سے اوپر جاؤ پھر بھی ٹھیک نہیں, اس سے نیچے جاؤ پھر بھی ٹھیک نہیں, اس سے دائیں جاؤ پھر بھی ٹھیک نہیں, اس سے بائیں جاؤ پھر بھی ٹھیک نہیں, صراط مستقیم ایک ہے. تو اب یہ کہ دائیں طرف جتنے لوگ گئے ہیں وہ بھی جتنے ہیں, مثال کے طور پر 20-25 دائیں طرف گئے, 20-25 اوپر گئے, 20-25 نیچے گئے, 20-25 بائیں طرف گئے, تو ٹوٹل مطلب یہ ہے کہ 71 یہود میں ہو گئے. لیکن چونکہ نفس وہی ہے لہذا یہی فتنے سارے کے سارے نصارہ میں بھی آ گئے اسی وجہ سے. اور نصارہ نے اسپیشلی اپنا جو صحیح راستہ تھا ان کا, ان کو جب چینج کر دیا تو یہ 72واں ہو گیا. سمجھ میں آ گئی نا بات, یہ 72واں ہو گیا. اس کے بعد جب ہم آ گئے, مطلب مسلم اسلام آ گیا, تو اسی نفس کی وجہ سے 72 فرقے تو پہلے سے بن گئے ہوئے تھے, مطلب وہ تو چل رہے تھے جس بنیاد پر تھے, اور 73واں ہم نے اپنی طرف سے بنا لیا. تو 73 آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان قریب 73 ہو جائیں گے, لیکن نجات پہ صرف ایک ہوگا, نجات پہ صرف ایک ہوگا. تو نجات پہ جو ہوگا وہ کون سا ہوگا, یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھے گیا کہ کون سا ہوگا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما انا علیہ واصحابی, جس پر میں چلوں جس پر میرے صحابہ چلے. بس قانون معلوم ہو گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ اللہ سے لے کے بتاتے ہیں لہذا وہ تو ٹھیک ہی رستہ ہے, اطیع اللہ واطیع الرسول, یہ تو مطلب بالکل تو شدہ بات ہے. لیکن صحابہ کرام آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے لیتے تھے, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی تربیت فرمائی, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی ساری چیزوں کی اصلاح فرمائی, لہذا وہ بھی بالکل حق پر ہیں. اب جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق چلتے ہیں یا صحابہ کرام کے طریقے کے مطابق چلتے ہیں, یہی صحیح لوگ ہیں, اور یہ وہ لوگ ہیں جو صرف ایک طریقہ ہے, باقی اس کے علاوہ جو بات کرے وہ ٹھیک نہیں ہے, باقی اس کے علاوہ بات جو ہے وہ ٹھیک نہیں ہے. مثلا دیکھ لے, موٹی موٹی میں بتاتا ہوں, کچھ لوگ ایسے ہیں جو صحابہ کی بات کرتے ہیں لیکن اہل بیت کے منکر ہیں, وہ نہیں مانتے. کچھ لوگ اہل بیت کو مانتے ہیں, صحابہ کو نہیں مانتے, دوسرے صحابہ کو نہیں مانتے. دونوں غلط ہیں, دونوں غلط ہیں. کیونکہ ہمیں دونوں کو ماننا ہوگا, صحابہ بھی اہل بیت بھی. تو یہ دو فرقے تو بالکل کلے کلے نظر آ رہے ہیں. کچھ لوگوں نے عقل کو بنیاد بنا لیا, یہ بھی فرقہ بن گیا, معتزلہ جو فرقہ گزرا ہے. ہاں جی, تو ظاہر مطلب ہے کہ وہ بھی گمراہ ہو گیا, کیونکہ عقل کی لمٹ ہے اور لمٹ شریعت مقرر کرتا ہے. تو بنیاد شریعت ہے, بنیاد عقل نہیں ہے. عقل کے ذریعے سے شریعت پر عمل کرنا ہے, یعنی عقل کے ساتھ شریعت پر عمل کرنا ہے, یہ والی بات ہے. تو وہ صرف عقل کو اس نے چونکہ بنیاد بنا لیا, بلکہ شریعت کی جو بات عقل کے مطابق ان کی نہیں ہے اس کو چھوڑ دیا, تو یہ کیا ہے, یہ بھی ایک فرقہ بن گیا, یہ بھی غلطی ہو گئی. اچھا, اس طریقے سے کچھ لوگوں نے جذباتی رخ لے لیا, انہیں عقل کی بات نہیں, جذبات کی بات کی. تو جذبہ کے بھی کنٹرول ہوگا, جو جذبہ صحیح ہوگا اس کو لیا جائے گا, جو صحیح نہیں ہوگا اس کو نہیں لیا جائے گا. تو اس کا اپنا الگ مطلب گروپ بن گیا. تو اس طریقے سے مختلف کچھ لوگوں نے قرآن کو لے لیا, حدیث کو چھوڑ دیا. حالانکہ قرآن تو اللہ کی کتاب ہے, لیکن حدیث قرآن ہی میں ہے کہ حدیث کو بھی مانو. تو اس نے قرآن پر بھی عمل نہیں کیا. ہاں جی, تو لہٰذا وہ بھی گمراہ ہو گئے. کچھ لوگوں نے حدیث کا مطلب لے لیا لیکن حدیث کی تشریح نہیں لی. اس کا مطلب ہے کہ اس مختلف قسم کے وہ بنتے ہیں. تو اس طریقے سے مطلب یہ ہے کہ اگر ہم دیکھیں تو فرقے بنتے جائیں گے اور بنے ہیں, لیکن ہم نے کیا کرنا ہے, ہمارے پاس ایک ہی راستہ ہے, ما انا علیہ واصحابی, جس پر میں چلا ہوں, جس پر میرے صحابہ چلے. جب تک اس کے مطابق نہیں ہوگا تو معاملہ ٹھیک نہیں ہوگا. اب میں محبت کرتا ہوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ, سبحان اللہ, حکم ہے اس کا, جیسے قرآن پاک اللہ کی کتاب ہے, ہم مانتے ہیں. لیکن اس کے لیے اگر کوئی حدیث چھوڑتا ہے تو پھر ٹھیک نہیں ہوگا. اسی طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اگر کوئی کرتا ہے تو اس کو تو ہم نہیں روکیں گے, لیکن اگر کوئی محبت کے دعوی کے ساتھ سنت چھوڑتے ہیں تو ہم اس کو جھوٹی محبت کہتے ہیں. برسے میں آ رہی ہے نا, ہم اس کو کیا کہتے ہیں, جھوٹی محبت کہتے ہیں. کیونکہ سنت محبت سے جدا نہیں ہو سکتی. جب کسی کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت ہے تو سنت پر بھی عمل ضروری ہے, کیونکہ سنت کے بغیر محبت کا ثبوت نہیں دیا جا سکتا, کیسے محبت ہوگی. یعنی جن کو آپ, جو آپ کا محبوب ہے, چن چن کر ان کے طریقوں کی مخالفت کرنا اور پھر کہنا کہ مجھے تو محبت ہے, یہ بالکل ایسے جیسے بعض عورتیں پردے نہیں کرتی. تو ان سے جب پوچھا جاتا ہے کہ پردے کیوں نہیں, کہتے ہمارا دل صاف ہے, پردہ دل کا ہونا چاہیے. بھائی دل تو ویسے ہی پردے میں ہے, وہ تو کرنے کی بات نہیں ہے, اس کو کون دیکھ سکتا ہے. پردہ تو چہرے کا ہے, پردہ تو جسم کا ہے. وہ کہہ رہے جب ہمارا دل صاف ہے. اب دیکھو, بظاہر یہ بڑی بے ضرر سی بات لگتی ہے, لیکن اصل میں کیا ہے, یہ صحابیات پر اعتراض ہے, امہات المومنین پر اعتراض ہے. کیا نعوذ باللہ من ذالک, ان کا دل صاف نہیں تھا جب ان کو حکم دیا گیا کہ اپنے چہرے چھپاؤ, ہاں جی, اوڑھنی لے مطلب جلابیب, تو یہ کیا ان کا دل صاف نہیں تھا. تو اس طریقے سے مطلب یہ ہے کہ یہی شیطان دھوکہ دیتا ہے. شیطان اس طریقے سے دھوکہ دیتا ہے کہ خوشنما رنگ میں, وَزَيِّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ, شیطان نے ان کے اعمال ان کے لیے مزین کر دیے, خوبصورت کر کے رکھ دیے. نظر آتا ہے کہ جیسے بڑی اچھی چیز ہے, سراب ہوتے نا, سراب, یہ دور سے پانی نظر آتا ہے, اور پیاسے آدمی کو اگر پانی اس آرام میں نظر آیا جائے تو کتنا خوش ہوگا, بہت خوش ہوگا کہ مجھے ابھی پانی مل جائے گا. اور جب قریب پہنچ جاتے تو پانی نہیں ہوتا, وہ ریت ہوتی. تو اسی طریقے سے یہ جو بدعات کی باتیں ہوتی ہیں وہ ایسے کہ وہ تو مطلب جو ہے نا بہت اچھا نظر آتا ہے. کل ہی کی بات ہے, ایک صاحب نے کلپ بھیجا تھا. آج کل یہ رواج بہت زیادہ ہو گیا, جمعہ مبارک وہ کلپ آ جاتے ہیں, کیونکہ آج کل بہت آسان ہے, بس کاپی کر کو سینڈ کر لو جی, 10 کو سینڈ کر لو, 15 کو سینڈ کر لو, کوئی مشکل نہیں ہے, نہ پیسے لگتے ہیں نہ کوئی اور چیز. تو مولا تقی عثمانی صاحب نے اس پہ جو ہے نا فرمایا کہ اگر یہ کوئی دین کی بات ہوتی تو صحابہ نے کیوں نہیں کیا؟ کبھی کسی صحابی نے جمعہ مبارک بات دی ہے؟ کوئی ثابت کرے؟ فرمایا ابھی اس وقت ایک جس کو کہتے ہیں نا وہ بے ضرر انداز میں ہے، ایک وقت آ جائے گا کہ پھر اس کے بعد لوگ کہیں گے کہ ہم نے تو اپنے بڑوں کو جمعہ مبارک کہتے ہوئے دیکھا ہے، اور یہ جو کہتے ہیں یہ نہیں ہے، یہ اصل میں غلطی پر ہے، اور اس کو دین کا پکا حصہ بنا لیں گے، یہیں سے فساد شروع ہو جائے گا۔ ہاں جی، یعنی آل حق کی مخالفت اور آل باطل کی حمایت یہاں سے شروع ہو جائے گی۔ اب دیکھو کتنی خوبصورتی کے ساتھ ڈیٹریکٹ کر دیا۔ تو اس وجہ سے آسان بات ہے کہ جو کام ہمارے بڑوں کی بات نہ کرے، صحابہ کی بات کرے، ہمیں صحابہ کا مکلف کیا گیا ہے، صحابہ کا مکلف۔ ما انا علیہ و اصحابی، جب جس وقت انبیاء آتے تھے اس وقت انبیاء کی بات ہوتی تھی، جیسے اسحاق علیہ السلام، ہاں جی، مطلب یہ ہے کہ وہ نے ان سے کہا کہ ہم اس آپ کیا کریں گے اس میرے بات میں، کہ ہم آپ کی دین پر چلیں گے، آپ کے مطلب فلاں نبی جو انبیاء تھے ان کے دین پر چلیں گے، تو اس وقت یہ بات تھی۔ اب یہ بات نہیں ہے چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نبوت ختم ہو گئی، اب کیا ہے، اب صحابہ کی بات ہوگی۔ یعنی یوں سمجھ لیجئے کہ صحابہ نے جو کچھ کیا بس وہی ہمارا دین ہے۔ صحابہ نے جس چیز کو دین نہیں سمجھا، ہم اس کو ویسے رواج کے طور پہ کر لے تو کوئی بات نہیں، ایک رواج کی بات ہوگی، زیادہ سے زیادہ فضول بات ہوگی، ہوتے ہیں رواج فضول بھی ہوتے ہیں، زیادہ سے زیادہ فضول، لیکن بدعت نہیں ہوگی۔ بدعت نہیں، بدعت اس وقت بن جاتا ہے جس وقت آپ اس کو دین سمجھے، اور جو اس کو نہیں مانتا اس کی ایسی مخالفت کرے جو اسے دین کی کوئی مخالفت کر دے، آپ اس کی ایسی مخالفت کرے، یہ تو دیکھو دین کی بات نہیں مانتا۔ تو اس قسم کی بات کو روکا گیا ہے، کیونکہ دیکھیں حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک عجیب ارشاد فرمایا ہے جس سے مسئلہ ظاہر کھل جاتا ہے۔ حضرت نے فرمایا امام جب نماز پڑھا دے تو مقتدیوں کی طرف دائیں طرف سے بھی مڑ سکتا ہے، بائیں طرف سے بھی مڑ سکتا ہے، اور جس نے اپنے آپ کو دائیں طرف مڑنے پر لازم کر دیا، پابند کر دیا، اس نے اپنے نماز میں شیطان کا حصہ بنا دیا۔ اب حالانکہ دائیں طرف سے شروع کرنا سنت ہے، چونکہ دلیل عبداللہ بن مسعود نے یہ دی، ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بائیں طرف مڑتے ہوئے بھی دیکھا ہے، بائیں طرف مڑتے ہوئے بھی دیکھا ہے، پس پتہ چلے کہ بائیں طرف مڑنے کی اجازت ہے، اور یہ لازمی سنت نہیں ہے کہ دائیں طرف مڑ جاؤ، بائیں طرف بھی مڑ سکتے ہو، دائیں طرف بھی مڑ، ویسے اتفاق نہ کر کوئی دائیں طرف ہی مڑتا ہے کوئی بات نہیں، لیکن اگر کوئی بائیں طرف مڑے اور اس کو کہتے ہو یہ آپ نے کیا، بس یہیں سے بدعت شروع ہو گیا، یہیں سے مسئلہ شروع ہو گیا کہ آپ نے اس کو روک دیا، حالانکہ آپ شریعت نے اس کو نہیں روکا تھا، آپ نے اس کو روک دیا۔ اس کو کہتے ہیں جیسے کہتے ہوئے ایک آدمی ٹریفک کا پولیس مین نہیں ہے، اور وہ چوک پر کڑے ہو کر جو ہے نا وہ ٹریفک کو کنٹرول کرنے لگے، کیا خیال ہے، اس کو وہاں کڑے رہنے دیا جائے گا؟ اگر پولیس والے ادھر ہوں گے اس کو گرفتار کر لیں گے، ویسے پاگل بعض دفعہ کرتے ہیں، بعض پاگلوں کو شوق ہوتا ہے وہ ویسے مفت میں مجھے نا وہ اس طرح اشارے کرتے ہیں اور یہ ہوتا، لیکن وہ بیچارے پاگل ہوتے ہیں، پاگل ہوتے ہیں جو غیر مکلف ہوتے ہیں، لیکن اگر کوئی ٹھیک ٹھاک آدمی اس طرح کرنے لگے تو پھر کیا ہوگا، اس کو گرفتار کیا، کیونکہ تمہارا کام یہ تھا نہیں۔ تو اسی طریقے سے یا ویسے کوئی ڈاکٹر نہیں ہے اور وہاں کسی جگہ بیٹھ جائے اور ڈاکٹری کرنے لگے، بے شک کتنے ہوشیار کیوں نہ ہو، اس کو گرفتار کیا جائے گا اگر قانون کی حکمرانی ہو تو۔ تو اس طرح مطلب یہ کہ قانون کو ہاتھ میں لینا جرم ہے، کیا اس کو کیا کہتے ہیں، قانون کو ہاتھ میں لینا، قانون کو ہاتھ میں لینا جرم ہے، تو شریعت کو ہاتھ میں لینا کیا ہوگا، وہ بھی جرم ہے۔ تو بدعت کیا چیز ہے، شریعت کو ہاتھ میں لینا ہے، آپ اپنی طرف سے ایک نئی چیز بنا لیتے ہیں اور اس کو پھر شریعت کہتے ہیں اور اس میں آپ ثواب سمجھتے ہیں، یہاں مسئلہ شروع ہوتا ہے، یہاں مسئلہ شروع ہوتا ہے. اگر کوئی اس چیز کو نہ کرے، اس کو ویسے اپنے طور پہ کر لے، اس کو نہ ثواب سمجھے. مجھے یاد ہے کہ ناخنوں کے کٹنے پر اچھا خاصا ڈیبیٹ ہوا تھا کہ بعض کتابوں میں اس کو مسنون طریقہ لکھا گیا ہے، لیکن علماء کرام نے ماشاءاللہ اس پہ کافی بات کی کہ نہیں، یہ مسنون ثابت نہیں ہے. ہاں اچھا طریقہ ہوگا، آپ اچھے طریقے کے مطابق کام کر لیں، لیکن اس کو مسنون نہ کہے، کیونکہ مسنون طور پر یہ ثابت نہیں ہے. یہی اصل میں علماء کا کام ہے. یہ جو ہے نا، مطلب جو صوفیاء ہوتے ہیں، مشائخ جو ہوتے ہیں، یہ اس ایکسلیٹرز کی طرح ہوتے ہیں، یعنی یہ لوگوں کو دین پر لاتے ہیں، دین پر لاتے ہیں، کیونکہ ظاہر مطلب ان کا کام ہے یہی ہوتا ہے. لیکن جو علماء ہوتے ہیں وہ بریکس کی طرح ہوتے ہیں، یہ باقاعدہ چیزوں سے روکتے ہیں، یعنی یہ نہیں ہے، یہ نہیں ہے، یہ نہیں ہے، یہ نہیں ہے. تو دونوں جس طرح ایکسلیٹر گاڑی میں ہونا ضروری ہے، بغیر ایکسلیٹر کی گاڑی چل نہیں سکتی، اس طرح بریک کا ہونا بھی ضروری ہے. بغیر بریک کی گاڑی محفوظ نہیں ہے. یہ ہماری گاڑی ہے نا، اس کے پہی سکیٹنگ کرتے تھے، تو مطلب یہ ہے کہ وہ کسی جگہ جو ہے نا، ہمارے ساتھی نے وہ چلایا، تو وہ سامنے سے اچانک گاڑی آ گئی، غلط آ گئی، مطلب اس کا راستہ نہیں تھا وہ، لیکن یہ گاڑی روک نہیں سکا، اس کو لگ گئی. تو اب یہ ایک مطلب یہ کہ جو اسکیٹنگ ہے، مطلب ظاہر ہے وہ ویسے عام طور پہ تو اس کا اتنا نقصان نہیں تھا، لیکن جس وقت آ گیا تو اسے نقصان ہو گیا. تو یہی چیز ہوتی ہے کہ مطلب یہ کہ جو علماء کرام کا کام ہوتا ہے وہ روکتے ہیں کہ یہ نہیں ہے اور یہ نہیں ہے اور یہ نہیں ہے اور یہ نہیں. لوگ تنگ بھی ہو جاتے ہیں کہ کیوں ہمیں روکتے ہیں، لیکن روکنا ان کی ذمہ داری ہے. اگر نہ کرے تو پھر ان سے پوچھا جائے گا. اس کی مثال ایسی ہے جیسے محدثین حضرات جو تھے، یہ بہت ترش رو تھے، یہ اتنے سخت زبان استعمال کرتے تھے کہ عام طور پر لوگ اس کو بد اخلاقی سمجھتے ہیں، لیکن ان کے لیے ضروری تھا. وہ جو ہے نا، مطلب کسی راوی کے بارے میں اگر ان کو پتہ چل جاتا کہ اس کا کوئی بیس نہیں، تو دجال تک کہہ دیتے، دجال ہے، کذاب ہے، اس کی کوئی مطلب نہیں ہے، اس کی بات کی کوئی حیثیت نہیں ہے. وہ مجبور تھے، کیونکہ اگر وہ نہ کرتے تو لوگ جھوٹے حدیث سے جمع کر لیتے. وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دین کی فات کے لیے کر رہے تھے. تو اس وجہ سے میں عرض کرتا ہوں کہ ہر شخص کی اپنی اپنی ذمہ داری ہے. اور ہمیں تو بدعت کے بارے میں بات کرنا کہ بدعت جو ہے اصل میں یہ خوشنما جال ہے دنیا کا، اور دین کے رنگ میں ہوتا ہے. انسان نفس کی بات پر چلتا ہے. اب دیکھو، پہلے وقتوں میں عید میلاد النبی کا سلسلہ صرف شروع ہو گیا تھا اجتماع سے، اور تمام اس کو صرف عید کہنے سے آہستہ آہستہ اس میں چیزیں بڑھتی گئی. اب ہر سال کوئی نئی چیز اس میں نظر آتی ہے. اس کی وجہ کہ بحث تو ہل گیا نا، بحث تو رہا نہیں، بحث تو قرآن و سنت ہے. ایک دفعہ سے ڈیویشن شروع گئی تو پھر آپ کس چیز پہ روکیں گے اور کس بنیاد پر روکیں گے؟ جس بنیاد پر آپ روک سکتے وہ بنیاد تو وہ مانتے نہیں. اگر آپ قرآن و سنت کی بات کرتے وہ بات تو ان کو سمجھ نہیں آتی. اب مجھے بتاؤ اس کو کیسے روکیں گے؟ تو اب میں آپ کو بتاؤں کہ گزشتہ سے گزشتہ سال یہ منظر بھی دیکھا گیا کہ انگلینڈ میں روزہ اقدس کا کیک بنایا گیا، اس کی شکل کا کیک بنایا گیا، اور 12 ربیع الاول کو باقاعدہ احرام پہنے ہوئے لوگ، مطلب ظاہر ہے اس وقت احرام پہنے ہوئے تھے، بوڑھے آدمی، لمبی لمبی داڑیاں، اور نعرے لگاتے ہوئے ہیپی برتھ ڈے ٹو یو یا رسول اللہ، ہیپی برتھ ڈے ٹو یو یا رسول اللہ، اور کیک کو کاٹ رہے ہیں. کس کیک کو کاٹ رہے ہیں؟ روزہ اقدس کے کیک کو کاٹ رہے ہیں. کیا خیال ہے جس مطلب جو ہے نا سینری پر روزہ اقدس کا تصویر بنا ہو، آپ اس کو چوری سے کاٹ سکتے ہیں؟ کوئی جرت کر سکتا ہے؟ یہ بات ہے. اور ایسے لوگ کی پھر عقل نہیں ہوتی، عقل ختم ہو جاتی ہے. اب یہ عقل کی بات ہے نا، عقل ختم ہو جاتی ہے. یعنی یا یہ منظر بھی لوگوں نے دیکھا کہ ایک صاحب ان میں سے سبز گھاس پہ رک گیا نہیں چلتا. کسی نے کہا کیوں نہیں چلتے؟ کہتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے روزے کا رنگ سبز ہے اس لیے اس پہ نہیں جا سکتا. یہ ایک تو یہ منظر بھی دیکھا گیا, اور یہ منظر کہ سبز رنگ کی کرسی کے اوپر بیٹھا ہوا ہے یہ منظر بھی ہے. اب دو کو کیسے ملائیں گے آپ؟ عقلی طور پہ مل سکتی ہے باتیں. اور تیسری بات یہ کیک, یعنی کیک روزہ اقدس کا بنا ہوا, یعنی اس کے باقاعدہ صورت کا بنا ہوا, اس کو کاٹ رہے ہیں اور ہیپی برتھ ڈے ٹو یا رسول اللہ, احرام کے کپڑے پہنے ہوئے یہ کہہ رہے ہیں. اس وجہ سے یہ بہت ہی خبیث قسم کی چیز ہوتی ہے یہ بدعت جو ہے. یہ انسان کو انتہائی خباثتوں میں لے جاتا ہے, اس کا عقل بالکل ختم ہو جاتا ہے, عقل والی بات ان میں کچھ بھی نہیں رہتی. اس وجہ سے کہتے ہیں بھائی اللہ والوں کے قریب قریب رہو, جو صحیح بات کرے اور صحیح بات آپ کو کر سکے ان کے ساتھ ساتھ رہو, ورنہ صحیح باتیں شیطان اور نفس تمہیں کہاں جائے گا. حدیث شریف ماتے جماعت کے ساتھ رہو, کیونکہ اکیلے بکری کو بیڑیا کہا جاتا ہے. آدمی اگر واقعی مطلب کسی اچھی جماعت کے ساتھ نہیں ہے تو پھر کیا ہوگا؟ پھر سنی سنائی پہ عمل کر کے پتہ نہیں کہاں سے کہاں پہنچ جائے گا. تو یہاں پر بھی اس قسم کی باتیں آئی ہمارے سامنے. فرمایا کہ دھوکے میں نہ ڈالے تم کو دنیاوی زندگی, اور نہ دھوکے باز یعنی شیطان تم کو اللہ سے دھوکے میں ڈالے. اور یہ ارشاد فرمائے لیکن تم نے اپنے کو گمراہی میں پھنسا رکھا تھا, یعنی ان سے کہا جائے گا, اور تم منتظر رہا کرتے تھے, اور اسلام کے حق ہونے میں تم شک رکھتے تھے, اور تم کو تمہاری بیہودہ تمناؤں نے دھوکے میں ڈال رکھا تھا, یہاں تک کہ تم پر خدا کا حکم آ پہنچا اور تم کو دھوکہ دیا غرور نے یعنی شیطان نے اللہ کے ساتھ دھوکے میں ڈال رکھا تھا. اس میں سے ایک دھوکہ یہ بھی ہے کہ اللہ جل شانہ کی صفات کو غلط انداز میں آپ کے پاس لے آئے. غلط انداز میں کیا؟ کہ دیکھیے اللہ غفور رحیم ہے, بالکل ہے, اس سے کوئی انکار نہیں, اللہ تعالی غفور رحیم ہے. اگر کوئی توبہ کرنا چاہے تو اللہ بہت ہی زیادہ معاف کرنے والے ہیں. وَلَا تَقْنُطُوا مِن رَحْمَتِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا, اللہ تعالیٰ کی رحمت سے مایوس نہ ہو, بے شک اللہ تعالیٰ تو سارے گناہوں کو معاف کرتا ہے. کوئی توبہ کر لے تو کچھ بھی نہیں رہتا, سارے تو گناہ معاف کر لیتے, لیکن آدمی کہتے ہی نہیں توبہ میں نہیں کرتا, کروں گا وہی جو میرا نفس چاہتا ہے, اور اللہ غفور رحیم ہے. یہ کیا چیز ہے؟ یہ کیا ہے؟ جرات ہے, یہ جرات ہے. تو جرات کی اجازت نہیں ہے. یہاں پر یہ والی بات فرمائی گئی ہے کہ شیطان نے تمہیں دھوکے میں ڈال رکھا, کیوں؟ تجھے کہہ دے کہ اللہ غفور رحیم ہے اور کرو اپنی مرضی. نہیں, کم از کم اپنے کیے پہ شرمندہ تو ہو. بدعت میں بھی یہی بات ہوتی کہ اس میں انسان شرمندہ نہیں ہوتا, باقی گناہوں پہ انسان شرمندہ ہوتا ہے. اگر کوئی غلطی کسی سے ہوتی ہے اس میں شرمندہ ہوتا ہے, توبہ کرتا ہے, استغفار کرتا ہے, اور اللہ غفور رحیم میں معافی فرما لیتے ہیں. لیکن بدعت والے کیوں توبہ کرے گا؟ وہ تو اس کو دین سمجھتا ہے. اور شرمندہ کیوں ہوگا؟ وہ تو شرمندہ نہیں ہوگا. تو ایسی صورت میں شرمندہ نہیں ہوگا, اور پھر بھی اللہ پاک کے غفور رحیم کی صفت کے ذریعے سے اپنے آپ کو معاف کروانا سمجھیں گے. یہ دھوکہ ہے, یہ اپنے آپ کو دھوکہ دینا ہے, یہ اپنے آپ کو دھوکہ دینا ہے. یہود نے یہ کام کیا ہے, اور یہود ابھی تک یہی کام کر رہے ہیں. مجھے آپ بتا دیں, کسی اللہ کے ولی کے ساتھ بھی بغض اور کینہ اور لڑائی, یہ اللہ کے ساتھ لڑائی ہے. کسی ولی کے ساتھ بھی جس نے میرے ولی کو تکلیف دی اس کے ساتھ میرے لڑنے جائیں گے. یہ عام ولی کی بات کر رہا ہوں, تو نبی کے ساتھ کیا معاملہ ہوگا؟ اگر کوئی نبی کے ساتھ لڑے اور نبی کو شہید کر لے, نبی کی بھی عزتیں کرے, اس کے ساتھ کیا ہوگا؟ اور یہود نے یہ کیا ہے, انبیاء کرام کو نعوذ باللہ من ذلک شہید کیا ہے, انبیاء کرام کے اوپر ایسے ایسے فضول الزامات لگائے ہیں جو عام انسان کے اوپر بھی نہیں لگائے جا سکتے. کہتے ہیں ہم منتخب لوگ ہیں اللہ کے, ہمیں اللہ پاک اول تو عذاب نہیں دے گا, اور عذاب دے گا تو تھوڑا سا بس نمائشی قسم کا عذاب دے گا, کیونکہ ہم چہیتے لوگ ہیں. اب یہ بات کس کو, کس نے اس کو سمجھائی ہے؟ پیغمبر نے سمجھائی, پیغمبر نے تو ان کو نہیں کہا. کس نے کہا ہے؟ شیطان نے سمجھایا ان کے بات, مطلب یہ جو بات ہے شیطان ہی سوچے, لہذا نقصان میں ہے, خسارے میں ہے, اور ابھی تک جا رہے ہیں. اتنے ذہین لوگ جو پوری دنیا کو نچا سکتے ہیں, معمولی لوگ تو نہیں ہے, اتنے ذہین لوگ, لیکن عقل جو صحیح عقل ہے وہ ان کا اتنا حصہ بھی ان کے پاس نہیں ہے کہ دیکھو نبی کے حق کو جان لے اور اللہ تعالی کے قانون کو جان لے, اتنی بات بھی ان کی سمجھ میں نہیں آتی. تو یہ بدبختی ہے, یہ بدبختی ہے. اللہ تعالی ہم سب کی حفاظت فرما دے. ارشاد فرمائے کہ ان یہودیوں میں بہت سے ناخواندہ بھی ہیں جو کتابی علم نہیں رکھتے, لیکن بلا سند دل خوشکن باتیں ان کو یاد ہیں, اور وہ لوگ اور کچھ نہیں ویسے بھی بنیاد خیالات پکا لیتے ہیں, علم بھی نہیں, کتاب کا حوالہ بھی نہیں دیں گے. اس قسم کی ایک بات ہمارے ساتھ ہوئی ہے, بتاتا ہوں, عجیب و غریب بات ہے. حج کے موقع پر ہمارے ساتھ گروپ میں ایک بوڑھا آدمی تھا, اس کی بیوی بھی تھی, 80 سال کے لگ بھگ عمر ہوگی اس کی. ہم بیٹھے ہوئے مینا میں تقریباً کچھ 10 بجے کا لگ بھگ کا وقت ہے, 11ویں ذی الحج ہے غالباً, 11ویں یا 12ویں تھی شاید. وہ آ گئے, جی اب کدھر گئے تھے بابا جی؟ وہ جی ہم پتھر مار رہے تھے شیطانوں کو. دیکھا ابھی تو وقت ہی شروع نہیں ہوا, ابھی تو وقت ہی شروع نہیں ہوا تو آپ نے کیسے پتھر مار دیے, زوال کے بعد وقت شروع ہوگا. تو مجھے کہتے ہیں ایک آدمی نے صحیح حج کیا تھا, اس کا حج قبول نہیں ہوا, اور دوسرا آدمی نے صحیح حج نہیں کیا تھا, اس کا حج قبول ہوا. میں نے کہا اس بابا جی کو کوئی سمجھا سکتے ہیں؟ اس نے کیا بات کی, صحیح حج ہوا اس کا حج قبول نہیں ہوا, جس نے صحیح حج نہیں کیا تھا وہ قبول ہوا. اول تو یہ بات ہے کہ اس کو بتایا کہ اس نے, کیا یہ پیغمبر ہے یا پیغمبر نے سے بات کی ہے؟ کیونکہ قبول ہوا نہیں ہوا کا مطلب تو کوئی اور نہیں بتا سکتا, اللہ کی بات اللہ کے علاوہ اور کون جانتا ہے؟ یا تو وہی کے ذریعے سے پتہ چل جائے تو وہی تو پیغمبر کو ہوتی ہے, تو وہی تو ظاہر اس کو ہو نہیں سکتی, پیغمبر تو ہے نہیں, انہوں نے پیغمبر سے سنا ہے. تو اب بتاؤ کون سی بات اس نے کی, اور اس بات کو کیا آپ کہیں گے؟ یہ وہی بات ہے جو اللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کی, بے سند بات کرنا, کوئی سند کی ضرورت ہی نہیں. تو اس قسم کے لوگ خیالات ہمارے گاؤں وغیرہ میں لوگ بڑے بوڑھے ان کے پاس ہوتی ہے, ایسے عجیب عجیب باتیں کر لیں گے, آپ حیران ہوں گے, سر پکڑ جائیں گے, یہ کیا کہہ دیا, یہ کس طرح ہے؟ لیکن وہ ہے اور باقاعدہ اس پہ بڑے پکے ہوتے ہیں. ہاں جی, تو ایسی باتوں میں یہ جو جہل کی وجہ سے ہوتی ہے, ہاں یہ بھی ایک, لیکن ان کا علاج آسان ہے, کیونکہ اگر علم ہو جائے گا تو یہ جہالت ختم ہو جائے گی. اس وجہ سے ایسے لوگوں میں ہم نے دیکھا گاؤں وغیرہ میں کہ یہ چیزیں تھیں, لیکن ان کے بچوں نے پڑھ لیا, مثلا عالم ہو گئے, جا کر انہوں نے گھروں میں یہ باتیں بتائی تو ان کے باپ نے بھی مان لیا, ان کی ماں نے بھی مان لیا, آہستہ آہستہ وہ چیزیں ختم ہو گئی, کیونکہ وہ جہل کے ساتھ تھی. تو جہل کی باتیں علم کے ساتھ ختم ہو جاتی ہے, لیکن جو علم کے ساتھ جہالت آتی ہے وہ ختم نہیں ہوتی, کیونکہ اس کو ختم کرنے کا ذریعہ کیا ہوگا؟ معلوم تو ان کو پہلے سے, اب کیا کرو گے ان کے ساتھ؟ اب کچھ نہیں کر سکتے. تو یہ بہت خطرناک بات ہوتی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, عقل مند وہ شخص ہے جو اپنے نفس کو مطیع کر لے, اپنے نفس کو قابو کر لے اور آخرت کے لیے عمل کرے, اور نادان وہ ہے جس نے اپنے نفس کو خواہش نفسانی کے پیچھے لگا دیا, پھر بھی اللہ سے بغیر توبہ کے امید مغفرت کرتا رہا. تمنا لے اللہ, بغیر توبہ کے, توبہ نہیں کیا لیکن کہتے بس اللہ مجھے معاف کر دے. یہ والی بات
مطلب یہ ہے, اصل بات یہ ہے کہ اللہ کا کوئی رشتہ دار نہیں ہے, اللہ کا کوئی رشتہ دار نہیں ہے, اللہ تعالیٰ کا معاملہ سب کے ساتھ انصاف کا ہے. اب یہ جو ہے مطلب یہ کہ ایک آدمی عمل کرتے دوسرا عمل نہیں کرتا تو کیا دونوں برابر ہیں؟ مجھے بتاؤ, علم زیادہ مطلب جو ہے نا وہ اہم ہے عمل؟ عمل, علم عمل کے لیے نا, علم عمل کے لیے. اچھا اب بتاؤ, قرآن کہتا ہے کل هل یستوی الذین یعلمون والذین لا یعلمون, کیا علماء و غیر علماء برابر ہو سکتے ہیں؟ تو علماء و غیر علماء اگر برابر نہیں ہو سکتے تو عمل کرنے والے عمل نہ کرنے والے برابر ہو سکتے ہیں؟ یہ بات بالکل صاف بات ہے, یہ صاف بات ہے. لیکن ایسی حالت میں لوگ ایسی باتوں کو نہیں منع کرتے, وہ اپنے لیے کوئی ادھر ادھر سے اپنے خواہش کے مطابق باتیں بنا لیتے ہیں. تو یہ ہے کہ عقل مند شخص وہ ہے جو اپنے نفس کو مطیع کر لے اور آخرت کے لیے عمل کر لے, اور نادان وہ ہے جس نے اپنے نفس کو خواہش نفس کے پیچھے لگایا اور پھر بھی اللہ پاک سے بغیر توبہ کی امید مغفرت کرتا رہا. ارشاد فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ تم میں سے کوئی مومن نہیں ہوگا جب تک کہ اس کی خواہش اس دین کی تابعدار نہ ہو جائے جو میں لایا ہوں. مطلب یہ ہے کہ مومن ہونے کا مطلب یہ ہے ایمان لانا. ایمان لانے کا مطلب کیا ہے؟ یعنی جو اللہ کی طرف سے آیا اس کو جاننا اور اس کو صحیح ماننا اور پھر اس کے مطابق عمل کرنا. تو جب یہ والی بات ہے تو اب جو بھی آپ سسم لے کے آئے ہیں وہ اللہ کی طرف سے لے کے آئے ہیں, تو اس وجہ سے دین پر وہی ہے جو دین کی بات مانتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بے شک میری امت میں ایسی قومیں نکلیں گی کہ جن سے ایسی خواہشیں اس طرح سرید کر دی جائیں جس طرح کہ باؤلے کتے میں ہڑک سرید کر جاتی ہے کہ کوئی رگ اور کوئی جوڑ باقی نہیں رہتا جس میں داخل نہیں ہو. یہ میرا خیال میں ڈاکٹر صاحب وائرس کی ڈیفینیشن حدیث شریف میں, ہاں جی, مطلب کہ وہ جیسے مطلب وہ گھس جاتی ہے نا جسم کے اندر اور ہر جگہ پہنچ جاتی ہے, اس طریقے سے یہ جو نئی نئی باتیں وہ لوگوں میں پھیل جائیں گی, لوگوں میں پھیل جائیں گی اور لوگ جو ہے مطلب اس کے شکار ہوتے رہیں گے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس نے قرآن مجید میں اپنے رائے سے کچھ کہا, یعنی محض اپنی رائے تفسیر کی, پس چاہیے کہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے. ترمذی شریف کی حدیث شریف ہے. اس میں ذرا ہمیں یہ دیکھنا ہوگا, ایک اور روایت میں یہاں تک آیا ہے کہ کسی نے صحیح بھی کیا تفسیر لیکن رائے سے کی, پھر بھی اس نے غلطی کی. یہ بات سمجھانا ذرا مشکل ہوتا ہے, لیکن میرے پاس ایک دلیل ہے جس کے ذریعے سے سمجھ میں آ جاتے ہیں آسانی کے ساتھ. مثلا ایک کیمسٹ ہے, کیمسٹ دوائیوں کا دکان ہے, وہ ڈاکٹر نہیں ہے. کوئی آتا ہے اس کو دوائی دیتا ہے ڈاکٹر کے لکھے بغیر, اور اس نے بالکل صحیح دوائی اس کو دی, تو اس نے ٹھیک کام کیا ہے غلط کام کیا؟ ڈاکٹر صاحب کیا گیا, کیوں غلط کیا؟ دوائی تو اس نے ٹھیک دیے, ہاں اتھارٹی نہیں, اصول سے فالو نہیں کیا. کیوں؟ اس دفعہ تو صحیح دیا, کیا آئندہ کے لیے بھی صحیح ہونے کی اس کو ہے؟ کسی وقت غلط بھی دے دے گا, اگر اس کو روکا نہیں جائے گا تو کسی وقت غلط بھی دے دے گا. میرے ساتھ ایسا ہوا ہے. ایڈی واٹسن مشہور کیمسٹ ہے, یہ مری روڈ والا, ادھر میں کچھ دوائی لے رہا تھا, ایک صاحب آئے, جاننے والا ہوگا اس کا, اس نے کہا جی وہ مجھے کانسی کی دوائی دے دو. پیسے دے دے, اس نے ایک سیرپ پکڑا دیا, میں نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا. میں نے کہا یہ بتاؤ, میں نے کہا میں ڈاکٹر نہیں ہوں لیکن ڈاکٹروں سے جو سنا ہے وہ بتاتا ہوں کہ کم از کم تین کانسیاں ایسی ہیں جس میں سے ہر ایک مختلف ہے اور ایک کا علاج دوسرے کے لیے بیماری ہے. بس ایکسپیکٹورنٹ ہے اور سپریسنٹ ہے, یہ تو کانسی کی قسم ہے, وہ کے لیے سپریسنٹ استعمال ہے. اب اگر کسی جس کو سپریسنٹ کی ضرورت ہے اب اس کو ایکسپیکٹرنٹ دے دے تو کیا ہوگا؟ اس کا تو پیپڑ پڑ جائیں گے. اور جس کو ایکسپیکٹرنٹ کی ضرورت ہے آپ نے اس کو سفیشنٹ دے دیا تو اس کا تو گلا بیٹھ جائے گا. آج یہ دو ہو گئے, تیسرے کاڑے کے. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ دیکھیں, میں نے کہا میں ڈاکٹر نہیں ہوں, لیکن ڈاکٹر سے جو سنا ہے تو کم از کم یہ تین کانس ہی ہمیں جو معلوم ہے کہ یہ ہر ایک کا علاج دوسرے کا مخالف ہے. اب میں نے کہا آپ نے کیا اس مریض کو دیکھا ہے کہ اس کو کون سی کانسی ہے, آپ کو کیا پتا؟ اگر یہ غلط ہو گیا تو پھر کون ذمہ دار ہوگا؟ اس نے فوراً سے اسی روم واپس لے لی, پیسے اس کو پکڑا کے جاؤ ڈاکٹر سے لکھوا کے لے آؤ, ڈاکٹر سے لکھوا کے لے آؤ. اصول کی بات ہے, اس کے لیے کوئی لمبی چوڑی علم کی ضرورت تو نہیں ہے. بس اتنی بات ہے کہ ہر شخص کو اپنا کام کاج وہی مطلب وہ اس کو جانتا ہے. تو یہ نہیں ہے مطلب یہ جو مطلب میکینک جو نہیں ہوتے یا جو وہ جو مطلب وہ نہیں ہوتے کام کرنے والے, تو وہ تھوڑا بھی صحیح نہیں چلا سکتے. تھوڑا چلائے گا ایک جگہ اور لگے گا دوسری جگہ, تو جو ٹھیک چیز ہوگی اس کو بھی خراب کر دے گا. ٹھیک ہے, مطلب اس کا کام نہیں ہے. تو جس کا کام ہے اس سے لو, اس سے وہ کام لو, ورنہ پھر کیا ہوگا؟ نقصان ہوگا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے, کہ سب کاموں سے برا کام بدعت ہے اور ہر بدعت گمراہی ہے. یہ مسلم شریف کی روایت ہے, ان صحیح حدیث ہے. سب کاموں سے برا کام بدعت ہے اور ہر بدعت گمراہی ہے. کل بدعت ضلالہ. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ بدعت کو انتہائی سخت برا کام بتایا گیا ہے, تو کوئی اگر کرے گا تو کتنا نقصان ہوگا اس کا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ لوگ صرف بے اصل خیالات پر اور اپنے نفس کی خواہش پر چل رہے ہیں, حالانکہ ان کے پاس ان کے رب کی جانب سے بواسطہ رسول ہدایت آ چکی ہے. کیا انسان کو اس کی ہر تمنا مل جاتی ہے؟ سو ایسا نہیں ہے, کیونکہ ہر تمنا خدا کے اختیار میں, آخرت کی بھی اور دنیا کی بھی. مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ دنیا کیا بنایا ہے؟ امتحان گاہ بنایا ہوا ہے. اگر آل حق کو ہمیشہ فتح ہوتی تو امتحان ختم ہو جاتا, امتحان ختم ہو جاتا. پھر وہ قہاری والی بات ہوتی, پھر وہ والی بات نہ ہوتی ہے, جو ہے نا وہ ٹیسٹ والی بات نہ ہوتی. تو اللہ پاک کبھی آل حق کو فتح دیتے ہیں, کہیں پر مشکل میں ڈال لیتے ہیں. جنگ بدر کا نتیجہ بھی تھا, جنگ احد کا بھی نتیجہ بھی تھا. ہاں جی, تو یہ ساری چیزیں جو ہوتی ہیں اس لیے ہوتی ہے کہ تاکہ لوگ اس کو دیکھیں کہ مطلب یہ ہے کہ اللہ کا حکم کیا ہے, اس کو نہ دیکھیں کہ نتیجہ کیا ہے. اللہ کا حکم کے اوپر عمل کرنا ہے, اللہ کے حکم کے اوپر عمل کرنا ہے. جو حکم دیا ہے وہ ٹھیک ہے. انیز ارشاد فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ آخر زمانے میں ایسے آدمی ہوں گے جو دین کے ذریعے دھوکہ دے کر دنیا حاصل کریں گے, لوگوں کے دکھانے کے واسطے پیڑ کے کھال پہنیں گے, نرمی ظاہر کرنے کی غرض سے ان کی زبان شکر سے زیادہ میٹھی ہوگی, حالانکہ دل کے دل بیڑیوں سے بھی سخت ہوں گے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں, کیا وہ لوگ میری وجہ سے, یعنی میرے ڈیل دینے کی وجہ سے دھوکہ کھا رہے ہیں یا مجھ پر دلیری کرتے ہیں؟ بس اپنی قسم کھائی کہ ضرور ان پر میں انہیں ایسا فتنہ بھیجوں گا جو بڑے عقل مند آدمی کو بھی حیران کر دے کہ باوجود عقل کے کوئی تدبیر نہ ہو سکے. مقصد یہ ہے کہ دھوکا بہت زیادہ عام ہو جائے گا. اس وقت صورتحال کیا ہے؟ اس وقت تقریباً یہی صورتحال ہے, ہر چیز کے اندر دھوکا ہے, ہر چیز کے اندر دھوکا ہے. آپ دیکھیں سیب لے لو نہ سیب, تو بڑے خوش نما ہوں گے, جب کاٹیں گے تو ٹیسٹ کوئی نہیں ہوگا. حتیٰ کہ اس کا جو چلکا ہے اس کے بارے میں بتایا جاتا ہے کہ اس کے چلکے میں اتنے منرلز ہوتے ہیں, یہ ہوتے ہیں, وہ ہوتے ہیں. کوئی آج کل سیب کا چلکا کھا سکتے؟ کہیں نہیں سکتا. ہاں جی, کیوں؟ دھوکہ ایسا ہوا ہے کہ اصل چیز نہیں ہے. یہ ہمارے جو مرغیاں ہیں بائلر, کیسی ہیں؟ کھانے کی قابل ہیں؟ لیکن دھوکہ ایسا ہے کہ وہ زبردست لگتی ہیں. ویسے میں ایک بات بتاتا ہوں صاحب, بات بتاتا ہوں, چلو موقع ہے میں اس میں ذرا میں عرض کر لوں. ہمارے علاقوں کے اندر جس کو کہتے ہیں نا سلطان علم, جس طرح دین کے باتوں میں نہیں ہے نا, اس طریقے سے دنیا کی چیزوں میں بھی نہیں ہے. میں جب جرمنی گیا تھا تو وہاں پر, یہاں پر مرغ کی گوشت سب سے مہنگا تھا ان دنوں, 1985 کی بات بتا رہا ہوں, مرغی سب سے مہنگی چیز تھی یہاں پر. اور یہاں سب سے سستی بیف یعنی بڑا گوشت ہوتا تھا. وہاں جب گئے تو اس کا الٹ, کیسے الٹ تھا, بیف جو تھا 24 مارک کا تھا کلو, اور جو کچا گوشت تھوڑا چھوٹا گوشت جو تھا وہ 14 مارک کا تھا, اور مرغی 4.5 مارک کی تھی. ہاں جی, ہم حیران ہو گئے کہ کیا بات ہے. وہ لوگ اس کو جان گئے تھے کہ اس کے اندر جان نہیں ہے, لہذا اس کی قیمت سب سے کم تھی. جبکہ ہمارے ہاں اس ابھی تک مرغی کو سب سے ٹاپ پہ سمجھا جاتا ہے, حالانکہ اب مرغی کا نا اپنے آپ کو دھوکہ دینا ہے, مرغی کا نا اپنے آپ کو دھوکہ دینا ہے. سب سے جو قیمتی پراپرٹیز کے لحاظ سے جو گوشت ہے وہ بیف ہے. ہاں جی, اس کا یہاں پر نہیں ہے. اور جو مطلب یہ ہے کہ چھوٹا گوشت ہے اس کو زیادہ وزن دیا جاتا ہے, اور اس طرح جو ہے نا مطلب یہ ہے کہ مرغی ابھی تک سردار ہے. حالانکہ کبھی اس کی قیمت کم ہو گئی ہے, قیمت نہیں ہے وہ, لیکن ابھی تک اس کو گویا کہ مہمان کی مہمانداری کے لیے لازمی جز سمجھا جاتا ہے. بھائی مہمان کو تو کم از کم دھوکہ نہ دو نا, اپنے آپ کو اگر دھوکہ دینا چاہتے ہو تو بے شک دے دو, لیکن مہمان کو تو کم از کم دھوکہ نہ دو نا. مہمان کو کیوں دھوکہ دیتے. تو یہ چیز مطلب آج کل یہ وہ ہے. تو ہماری ہر چیز کے اندر اب دھوکہ ہے, باتوں کے اندر دھوکہ ہوگا. یعنی اس وقت صورتحال یہ ہے کہ اداروں کا دھوکہ ہم نے پہلے کبھی نہیں دیکھا, اداروں کا دھوکہ. اب باقاعدہ ادارے دھوکے کرتے ہیں, اور باقاعدہ کل کے کرتے ہیں, جیسے واپڈا ہے کرتے نہیں کرتا, میٹر ریڈنگ ایکسٹرا کر لے گا یا کم کر لے گا, اور یہ اکثر جون وغیرہ میں ہوتا ہے. تو پھر لوگ عدالت میں گئے تو انہوں نے عدالت سے کیا کہ اب میٹر کی ریڈنگ باقاعدہ وہ اس کے اوپر آئے گی, بل کے اوپر ہی ریڈنگ آئے گی, تاکہ کم از کم دھوکہ. تو یہ عدالت کی طرف سے ثبوت ہے کہ واپڈا نے دھوکہ کیا تھا, ثبوت ہے نا کہ مطلب واپڈا نے دھوکہ کیا تھا. نہیں, اوور ریڈنگ کرتے تھے یا انڈر ریڈنگ کرتے تھے, جسے سلیب بڑھ جاتا تھا. تو اب کیا یار, مطلب ادارے کم از کم, بھائی ایک فرد دھوکہ باز ہو سکتا ہے, لیکن ادارہ کیوں دھوکہ باز ہو. اپنے لاسز لوگوں پہ ڈال لیتے ہیں. تو یہ دھوکہ ہے اس آج کل کلم کلا. اس طرح ہر جگہ پر اب دیکھو, بڑا ملک ہے چھوٹا ملک ہے, اسٹیٹمنٹ دھوکے سے ہوگی, اعلان دھوکہ ہوگا. جو آپ سے کاٹ رہے ہیں دکھا اس طرح ہوگی جیسے آپ کو دے رہے ہیں, اصل میں آپ سے کاٹ رہے ہوں گے لیکن دکھائیں گے ایسے جیسے آپ کو دیکھ رہے ہیں. بجٹ جب پاس ہوگا تو کیسے پاس ہوتا ہے, ایسے الفاظ کا گورکھ دندہ ہوتا ہے جس میں انسان سمجھتے ہیں جیسے مجھے مل رہا ہے, اور اصل میں آپ سے کاٹ رہے ہوتے ہیں. تو یہ اوپر ٹاپ سے لے کر باٹم تک غریب غریب کو دھوکہ دیتا ہے, اور ٹاپ والا بھی دھوکہ دیتا ہے. جس کی جتنا بس چلتا ہے وہ دھوکہ دیتا ہے, زبان سے میٹھے ہوں گے اور دل میں بہت زیادہ بیانک قسم کی ان کی صورتحال ہوگی. تو اس حدیث شریف کی تفسیر ہے کہ کیسے, یعنی فرمایا, دیکھیں سناتا ہوں دوبارہ, آخر زمانے میں ایسے آدمی ہوں گے جو دین کے ذریعے سے دھوکہ دے کر دنیا حاصل کریں گے. لوگ کے دکھانے کے واسطے بیڑ کے کال پہنیں گے, نرمی ظاہر کرنے کی غرض سے ان کی زبان شکر سے زیادہ میٹھی ہوگی, حالانکہ ان کے دل بیڑیوں کے دل جیسے سخت ہوں گے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کیا لوگ میری وجہ سے, یعنی میرے ڈیل دینے کی وجہ سے دھوکہ کھا رہے ہیں یا مجھ پر دلیری کرتے ہیں, بس اپنی قسم کھائیے کہ ضرور ان پر ایسا ان میں سے ایسے فتنہ بھیجوں گا جو بڑے عقل مند آدمی کو بھی حیران کر دے کہ باوجود عقل کے کوئی تدبیر نہ ہو سکے. اللہ پاک ہم سب کی حفاظت فرما دے اور ہر قسم کے دھوکے سے محفوظ رکھتے. سب سے پہلے ہم اپنے آپ کو جو دھوکہ دے رہے ہیں اس سے ہم بچ جائیں, اور اس کے لیے یہ دعا بہت مجرب ہے, ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكن من الخاسرین. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكن من الخاسرین. لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الابرار. ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا واخطانا. ربنا ولا تحمل علينا اصرا كما حملت على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقه لنا به. واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله. ان شاء الله 26 تاریخ کو طے ہو گیا ہے کہ خواتین کا جوڑ ہوگا ان شاء الله 9 بجے سے لے کے 12 بجے تک. تو ایک تو یہ کہ خود بھی آئیں اور اپنے سہیلیوں کو بھی بتائیں اپنے وقت پر کہ مطلب وہ سب آ جائیں. بالکل چھوٹے بچے جو گود والے وہ تو بے شک ساتھ لائیں, لیکن جو اس سے بڑے بچے ہوں وہ ان کے والد کے پاس چھوڑ دیں, اور تاکہ آپ لوگ خود بھی سن سکے دوسروں کو بھی سننے کا موقع ہو. اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق دے.